الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، جیسا کہ پچھلے ہفتے آپ کے لیے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آج کے اس درس میں خاص طریقے سے خبر واحد کے تعلق سے، کہ خبر واحد اس سے دلیل لینا، دلیل کے طور پر اسے پیش کرنا، اس کی کیا حیثیت ہے. چونکہ یہ بات معاشرے میں بہت کثرت سے سنی جاتی ہے، لوگ پیش کرتے رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذریعے سے آتی رہتی ہیں، خاص طریقے سے ایسے افراد کے ذریعے سے جو سنت کا انکار کرتے ہیں یا حدیث سے دلیل لینا نہیں چاہتے، یا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کی طرف سے اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں. بعض شکوک اور شبہات وہ پیش کرتے ہیں خبر واحد کے تعلق سے، کہ حدیثیں تو زیادہ خبر واحد ہیں، پھر ان حدیثوں کا ہم کہاں تک اعتبار کریں، کہاں تک اسے مانیں، یہ تو ظنی ہوتی ہیں، ہم ظن کو کیسے تسلیم کریں گے، کیسے مانیں گے، مختلف طرح کی باتیں، مختلف طرح کے شکوک و شبہات آتے رہتے ہیں. اس لیے اس بحث کا اور یہ معلومات ذہن میں ہونا یہ بہت ضروری ہے، ہر ایک کو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. ابھی ہمارے ایک بھائی کا ایک سوال تھا کہ آخر ہم جب محدثین اصل احادیث میں خبر متواتر اور خبر واحد کی تفریق عام طریقے سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اس بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، پھر ہم کیوں اس کو زیادہ جو ہے اس کو اہمیت دیں؟ اصل اہمیت دینے کی بات نہیں ہوتی ہے، جب یہ چیز آ چکی ہے معاشرے میں اور عام ہو چکی ہے لوگوں کے درمیان، اور خاص طریقے سے ایسے لوگ جو سنت کو قابل عمل نہیں سمجھتے ہیں، اسے حجت نہیں گردانتے ہیں، ان کی طرف سے مختلف شکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ہم توحید کے بارے میں معلومات کرنے کے ساتھ ساتھ شرک کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرتے ہیں. جہاں عقیدے میں یہ پڑھایا جاتا ہے توحید کی قسمیں پڑھائی جاتی ہیں، وہیں عقیدے میں شرک کی قسمیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، نفاق کی قسمیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، کفر کی قسمیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایسے ذریعے ہیں یا ایسی جگہیں ہیں جہاں سے کبھی کبھی کفر شرک ہماری زندگی میں آ سکتا ہے. تو کبھی کچھ چیزیں جانتے ہیں بچنے کے لیے، شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے، کبھی اچانک وہ چیز آ جاتی ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے. کوئی آدمی کبھی کسی شبہ کو اتنے قوی انداز میں، اتنے طاقتور انداز میں پیش کرتا ہے کہ کبھی وہ شبہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر نکلتا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اگر پہلے سے ہمارے ذہن میں اس کے بارے میں معلومات موجود ہوں کہ ہے یہ کیا چیز، یہ خبر واحد کہتے کیا ہیں، کسے کہتے ہیں، کیوں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ ظن کا فائدہ پہنچاتی ہے، یقین کا فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، یا صحیح کیا ہے اس سلسلے میں، پہلے سے موجود ہوں تو پھر اس کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور مخالفین کی طرف سے، اسلام کے دشمنوں کی طرف سے جو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، آدمی اس سے متاثر نہیں ہوتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان کے جسم میں جراثیم ہوتے ہیں، انسان کے جسم میں جراثیم ہوتے ہیں، بہت سارے جراثیم پائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جراثیم جسم میں رکھے ہیں، ان جراثیم کے اندر طاقت ہوتی ہے بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی. اگر کوئی بیماری حملہ آور ہوتی ہے تو اندر کے جراثیم مقابلہ کر کے اسے بھگا دیتے ہیں، لیکن اگر یہ جراثیم کسی کے کمزور ہو جاتے ہیں، تو یہ بیماری کے جراثیم اس پر غالب آ جاتے ہیں, آدمی بیمار ہو جاتا ہے. تو یہی چیز ہماری بھی ہوتی ہے کہ جب ہم پہلے سے کسی چیز کے بارے میں اچھا علم رکھتے ہیں تو اگر کوئی آدمی کسی طرح کا بھی کوئی شبہ کوئی شک پیش کرتا ہے تو اندر کا جو پہلے کا علم ہوتا ہے اس کا فوری طور پر مقابلہ کر لیتا ہے اور آدمی اس کو دور کر دیتا ہے, اندر آنے نہیں دیتا ہے. تو یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے. اسی لحاظ سے یہ وہ اندر کے جراثیم ہیں, علم کے جراثیم ہیں جو مخالفین کی طرف سے بھیجے جانے والے ہر طرح کے وائرس یا کہیے کہ ان کے جراثیم کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اسی لیے علم کی اس گہرائی کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. تو اسی لحاظ سے ہم اسے پڑھتے ہیں, اس کو پہلے ذہن میں رکھیے گا. تو بات ہماری چلی تھی اس سے پہلے متواتر کے بارے میں اور احاد کے بارے میں, اور یہ بات بھی ہماری ہو چکی ہے مکمل کہ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو روایت کرنے میں ایک بڑی تعداد ہو, اتنی بڑی تعداد جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہ ہو, اور یہ تعداد سند کے ہر طبقے میں موجود ہو, اور خبر کا جو آخری حصہ ہے کوئی حصی چیز ہو, یعنی یہ کہا جائے کہ میں نے دیکھا, میں نے سنا, میں نے چھوا, میں نے سونگا, میں نے چکھا, اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو اسے متواتر کہا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں خبر واحد یہ تین قسموں پر ہے, مشہور, عزیز اور غریب. مشہور اس کو کہتے ہیں جس میں راویوں کی کم سے کم تعداد تین ہو, تین سے زیادہ دوسرے طبقوں میں ہو تو کوئی حرج نہیں, لیکن کسی طبقے میں کم سے کم تین تعداد ہو, یا اگر تین سے زیادہ ہو جاتی ہے تو تواتر تک متواتر تک نہ پہنچے تو اسے مشہور کہتے ہیں. اگر کسی بھی طبقے میں دو راوی ہو جائیں اور دو سے کم کسی اور طبقے میں نہ ہو, کم سے کم دو رہیں, تو کسی طبقے میں دو راوی اگر پائے جاتے ہیں بقیہ میں زیادہ پائے جاتے ہیں تو اسے عزیز کہتے ہیں, اور اگر سند کے کسی بھی ایک طبقے میں صرف ایک راوی ہو جائے تو اسے غریب کہا جاتا ہے. یہ خبر واحد کی تینوں قسمیں ہیں, مشہور, عزیز اور غریب. ابھی مسئلہ جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات بڑی شد و مد کے ساتھ اور بہت ہی قوت کے ساتھ, زور صرف کر کے, طاقت صرف کر کے اٹھائی جاتی ہے کہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے. عام طریقے سے یہ ظن اور یقین کی بحثیں آتی رہتی ہیں, لفظ یہی استعمال کیا جاتا ہے, خبر واحد ظنی ہوتی ہے. پھر ہم خبر واحد کو دلیل کیسے پیش کر سکتے ہیں, کسی ظن کی بنیاد پر آپ کسی عقیدے کی بنیاد کیسے رکھ سکتے ہیں, کسی ظن پر آپ عمل کیسے کر سکتے ہیں. اس لیے خبر واحد یہ حجت نہیں بن سکتی, دلیل نہیں بن سکتی, اور خبر واحد پر عمل کرنے کو صحیح نہیں گردانتے, یا خبر واحد میں جو مسائل آتے ہیں ان مسائل پر وہ کبھی بھی کہتے ہیں یہ مسائل کلام کرنے کے لائق نہیں ہے, ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے, مردود ہیں, متروک ہیں, انہیں چھوڑنا چاہیے, اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں, اسی کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان, یہ تمہید تھی, تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اس تفصیل سے پہلے کچھ باتیں ہوں گی جو ابتدائی طور پر اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا, یعنی ظن کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی, لیکن اس کی تفصیل آپ کے سامنے آج اس درس میں رہے گی. اچھی طرح سے بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا, اگر کبھی کسی بھی بھائی کو کوئی بات اس میں سے سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ اس کے بارے میں سوال کر لیں, کیونکہ یہ بحث کچھ ایسی ہے کہ اس کو پورے توجہ کے ساتھ آپ کو ذہن میں بیٹھانی ہوگی. اگر کہیں کسی طرح کا بھی کوئی شک کوئی شبہ ذہن میں رہتا ہے تو اسی کو اس کو یہیں پر کلیئر کر کے آپ کو جانا چاہیے, ڈاؤٹ کوئی بھی ہو اسے کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں آپ کے رہے. ظن کی بات کہی جاتی ہے قرآن میں, اللہ تبارک و تعالی نے ظن کو جو استعمال کیا ہے, یہ احادیث میں ظن کا لفظ جو آتا ہے یہ تین معنوں میں زیادہ استعمال ہوا, تین معنوں میں استعمال ہوا ہے ظن کا لفظ. پہلا ظن کے معنی یقین کے. قرآن میں ایسی بھی آیتیں ہیں جہاں ظن کو کس کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے, یقین کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, قرآن کی آیت ہے یہ. یعنی یہ مومن بندوں کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ مومن بندے جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. یعنی یہ ظن نہیں ہے ان کو, ظن رہا تو پھر ایمان ہی نہیں ہے. یہ ظن کس کے معنی میں ہے؟ یقین کے معنی میں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. اس کے علاوہ اور کئی آیتیں لیکن ایک آیت ہمارے لیے کافی ہے, یہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. مومن بندوں کی یہ تعریف کی گئی ہے جن کو آخرت پر یقین ہوتا ہے. یہ ظن نہیں, ظن کس کے معنی میں ہے؟ یقین کے معنی میں. ظن قرآن میں استعمال کیا گیا ہے تو اسے اس یقین کے ساتھ بدگمانی کے لیے بھی استعمال کیا گیا. بدگمانی جسے ہم اردو میں بھی کہتے, یہ بھی خود اردو میں کہتے ہیں لیکن اصل فارسی لفظ ہے برا گمان کرنا. برا گمان کرنا, برا کسی کے بارے میں خیال کرنا, قرآن میں اس کے لیے اس کا استعمال ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو, بہت زیادہ برے گمان, برا گمان کرنے سے بچو. ظن کے معنی ہاں برا گمان کرنا, برا خیال کرنا, کوئی شخص بے گمان ہے, برا خیال کرنا. ایک آدمی جا رہا تھا راستے میں, جاتے ہوئے کسی عورت سے بات کرتے ہوئے جا رہا ہے تو اب آدمی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ ہاں کسی اجنبی عورت سے بات کرتے جا رہا, جو اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ گمان یہ بھی ہو سکتا ہے, گمان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی بہن کو ساتھ لے کر کے جا رہا ہے, اچھا گمان ہوتا ہے. تو ظن کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال کیا کہ کوئی برا گمان کر لے. آپ کسی کو کسی حالت میں دیکھیں تو کوئی برا گمان کر لیں اس کے بارے میں. قرآن میں کہا گیا کہ اس سے بچو, تو ظن کا لفظ یہاں بھی استعمال کیا گیا ہے. قرآن میں ظن کا لفظ شک اور شبہ کے لیے بھی, جسے ہم گمان اردو میں کہتے ہیں, صرف گمان کہتے ہیں, گمان ہے, خیال ہے, خیالی باتیں کچھ ہوتی ہیں, یقینی بات نہیں ہوتی ہے, خیالی باتیں ہوتی ہیں, کچھ گمان کی باتیں ہوتی ہیں, اس کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ, قرآن میں اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ, وہ تو ظن کی پیروی کر رہے ہیں, ظن کو فالو کر رہے ہیں, یعنی خیالی, محض خیالی باتوں کی, یقینی باتیں نہیں ہیں, خیالی باتیں گمان میں آئی, خیال میں آئی, سوچ میں آئی, اس کی یہ لوگ جو ہے اتباع کر رہے ہیں, اس کو فالو کر رہے ہیں. تو ظن کا یہ لفظ قرآن میں ان تینوں معنوں میں آیا ہوا ہے, یقین کے معنی میں بھی, اور صرف ایسی خیالی گمان کی باتیں ہوتی ہیں, اور تیسری بدگمانی کے لیے آیا ہوا ہے. احادیث میں ایک چوتھے معنی میں بھی بدگمانی کے مقابلے میں اچھا گمان کرنے کے لیے بھی آیا ہوا ہے. بدگمانی یعنی برے خیال کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ اچھا خیال کرنا. جب کسی مومن کو آپ کسی حالت میں دیکھیں تو پہلے اچھا خیال ذہن میں لائیں, اچھی بات سوچیں اس کے بارے میں. ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھا, نماز پڑھ کے سلام پھیر کے فوراً نکل گیا باہر. اب یہ بھی گمان کر سکتے ہیں کہ وہ سنت نہیں پڑھتا, یہ برا گمان ہوا, اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گھر میں جا کر کے پڑھتا ہوگا, اپنی آفس میں پڑھتا ہوگا, یہ اچھا گمان ہوا. تو اچھا گمان کرنے کے لیے بھی حدیث میں یہ لفظ آیا ہوا ہے ظن کا. تو یہ ظن کا استعمال ہے عربی زبان میں. ظن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے, جیسے ظن کس کے معنی میں آتا ہے؟ گمان کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو پہلے یہ ظن کے بارے میں آپ اپنے ذہن میں رکھیے. اس کی وجہ سے بھی پریشانیاں بعض لوگوں کو ہوئی ہیں جو بعد میں آئے ہیں, ان کو پریشانیاں یہ ہوئی کہ بعض محدثین کے یہاں ظن کا لفظ پایا گیا تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اس ظن سے مراد یہ کون سا ظن لیتے ہیں, اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ والا. حالانکہ ان کا مراد, ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ظن کے اندر یقین کا معنی بھی ہوتا ہے, لیکن یقین کے بھی درجات ہوتے ہیں, یقین کے بھی درجات ہوتے ہیں. ہر آدمی کا یقین ایک ہی درجے کا نہیں ہوتا ہے, سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں. عین الیقین, اپنی آنکھ سے دیکھ کر کے جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ صرف سن کر کے حاصل نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہے, ایمان ہے جنت اور جہنم کا, ہر چیز کا, لیکن آپ معراج کے موقع پر جب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آئے تو یہ بات اور تھی. ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے, ایمان ہے, لیکن جب انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں, جب آنکھوں سے دیکھ لیا مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے, تو یقین اور بڑھ جاتا ہے. یقین کے بھی درجات ہوتے ہیں, تو متواتر حدیث بھی یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے, لیکن اس یقین کا درجہ ذرا اونچا ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں خبر واحد بھی جب محدثین کہتے ہیں ظن کا فائدہ پہنچاتی ہے, تو اس سے مراد یقین جو متواتر سے کم درجے کا ہوتا ہے لیکن یقین ہوتا ہے. ان کے یہاں اس ظن کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا جو شک اور شبہات یا محض خیالی کوئی چیز ہوتی ہے, اس طرح کے معنی میں ان کے یہاں ظن نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے انہوں نے استعمال نہیں کیا, لیکن لوگوں کو پریشانی ہوئی بعد میں آنے والوں کو. یہ باتیں کب سے شروع ہوئیں میں تھوڑی اس کی تفصیل آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کے دور میں, تابعین کے دور میں یہ تقسیم نہیں تھی, میں نے شروع میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا, یعنی کوئی حدیث متواتر ہے یا احاد میں سے ہے, یہ تقسیم ان کے دور میں نہیں ہوتی تھی. کتنے لوگوں نے روایت کیا یہ نہیں دیکھتے تھے, بلکہ یہ دیکھتے تھے کہ روایت کرنے والا کون ہے, کیا ہے, یہ صحیح روایت کرنے والا ہے یا نہیں ہے, اس چیز کو ان کے یہاں اہمیت حاصل ہوتی تھی. کتنی تعداد ہے عام طریقے سے وہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیا کرتے. یہ پورا صحابہ کا دور, اس کے بعد تابعین کا اکثر دور اسی میں گزرا ہوا ہے. اس کے بعد جب متعدد ایسے فرقے وجود میں آئے جن کا اہل بدعت میں شمار ہوتا ہے, شروع شروع کے جو فرقے ہیں ان کے یہاں بھی یہ چیز نہیں تھی. جیسے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے وجود میں آنے والا فرقہ خوارج کا ہے, جو خوارج شروع کے لوگ ہیں ان کے یہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی. اسی طریقے سے قدریہ, وہ پہلے پہل وجود میں آنے والے فرقوں میں سے یہ قدریہ کا فرقہ بھی ہے, ان کے یہاں بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی. لیکن بعد میں جب اعتزال کا فتنہ پیدا ہوا, جن کو ہم ماننے والوں کو معتزلہ کہتے ہیں, معتزلہ اور جہمیہ کا جب یہ فتنہ پیدا ہوا, تو وہیں سے یہ تقسیم زیادہ وجود میں آئی ہے. اور جب یہ چیز آئی کہ کتنے لوگوں نے روایت کیا ہے, تو محدثین بھی باقاعدہ اس پر بحث کرتے تھے, اور وہ بھی ان کا جواب دینے کے لیے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد یہ قابل عمل نہیں ہوتی, خبر واحد قابل حجت نہیں ہوتی, یا خبر واحد ایک ذنی چیز ہے, اس سے ہم عقیدے کی کسی بات کو ثابت نہیں کر سکتے, یہ ساری چیزیں جب وہ پیش کرتے تو محدثین نے ان کے ہر ہر بات کا پھر جواب دیا. اس لیے معتزلہ کے وجود کے بعد کے جو بھی محدثین ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ یہ بحث ذکر کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے آپ, صحیح بخاری وہ حدیث کی کتاب ہے, لیکن صحیح بخاری میں باقاعدہ ایک کتاب کیا ہے, کتاب و اخبار الاحاد, اسی نام سے کتاب و اخبار الاحاد. یعنی صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خبر واحد یقین کا فائدہ نہیں پہنچاتی, تو ہم اس سے کسی عقیدے کے مسئلے کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں یا ہم اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں, ان کی باتیں غلط ہیں. اور خبر واحد سے بھی یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے, وہ بھی ایک قابل عمل چیز ہے, قابل علم چیز ہے, علم اس سے حاصل ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس کو بیان کیا, امام شافعی ان سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے, خبر واحد کی بحث اپنی کتاب میں بیان کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ بعد کے جو لوگ بھی آئے جب معتزلہ کی طرف سے یہ چوشا اٹھایا گیا, تو ہر ایک نے اس کی وضاحت اپنی کتاب میں کی, تاکہ جو سیدھے سادھے مسلمان ہیں وہ کبھی ان کی وجہ سے یا ان کے شبہات کی وجہ سے ان کے دل میں بھی کوئی شبہ نہ پیدا ہو جائے, اور کہیں وہ بھی ان کے طریقے پر نہ سوچنا شروع کر دیں. اس لیے اس چیز کو بعد میں اہمیت دی گئی. خبر واحد, جو لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ خبر واحد یہ یقین کا فائدہ نہیں پہنچاتی, ظن کا فائدہ پہنچاتی ہے, وہ یہی ان کے پاس خاص نقطہ ہوتا ہے کہ یہ خبر پیش کرنے والے, روایت پیش کرنے والے انسان ہیں, اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. یہی خاص بات ہے, یہی سے اس کی شروعات ہوتی ہے. سب سے پہلے یہی نقطہ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ خبر واحد ہے, یعنی اتنے لوگ نہیں ہیں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہیں ہے، تو کسی ایک آدمی کی یا دو آدمی کی خبر جس میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ غلطی کر سکتا ہے، آدمی بہت سچا ہو تبھی کیا کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، اس کا امکان رہتا ہے، پھر یہ کیسے مان لیا جائے، اس سے یقین حاصل ہوتا ہے یہ کیسے مانا جائے؟ ہم یہی کہیں گے اس سے ظن کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور ظن کی بنیاد پر ہم کسی عقیدے کی بات کیسے، عقیدے کی بنیاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے معتزلہ نے اس تقسیم کے ذریعے سے ان احادیث کا انکار کرنا چاہا جن احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی ہے. سب سے پہلے یہ چیز سامنے تھی، وہ تمام احادیث جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، ان تمام احادیث کو یہ کہہ کر کے کہ یہ تو خبر واحد ہیں اور خبر واحد سے آپ عقیدے کی کوئی بات ثابت نہیں کر سکتے، وہ تو ظن کا فائدہ، عقیدے میں یقین ہونا ضروری ہوتا ہے، تو آپ کیسے اس سے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ پہلے جو ہے انہوں نے یہ ذہن میں رکھا کہ ہر ہر حدیث کا جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کیا کیا جائے، اس پوری بحث کو ہی ختم کر دیا جائے، صرف یہ کہہ دیا جائے کہ یہ خبر واحد ہے اور خبر واحد سے یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے آپ عقیدے کی کوئی بات اس سے ثابت نہیں کر سکتے. یہ بات اصل انہی کی طرف سے آئی تھی. جب معتزلہ کا وجود ہوا، یہ کچھ فرقوں کے تعلق سے تاریخی باتیں ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہیں گی، تبھی یہ باتیں اور آپ کو سمجھ میں آئیں گی. جب معتزلہ کا وجود ہوا تو اہل سنت والجماعت کی طرف سے بہت سے لوگوں نے ان کے عقلی دلائل پر رد کرنا چاہا. ان کے عقلی دلائل بہت زیادہ منطق اور فلسفہ سے ہوا کرتے تھے، جس کو یعنی منطق سے لاجک کو آپ کہہ لیتے ہیں، ایسے ہی فلسفہ یہ، اس کے ذریعے سے وہ بہت سی چیزوں کو پیش کرتے تھے، عقل سے سوچتے اور اسی لحاظ سے وہ پیش کیا کرتے تھے. یہ ان کی خاص بات تھی معتزلہ کی. تو بہت سے لوگ جو اہل سنت والجماعت میں سے تھے ان کے اوپر رد کرنے کے لیے گئے، تو ان کی بعض باتوں کا جواب دینے میں ان کی طرف سے جو شبہ پیش کیا گیا، اس شبہ میں وہ بھی مبتلا ہوئے. میں نے ابھی آپ سے ایک بات کہی تھی کہ اگر پہلے سے آپ کے پاس اندر طاقت موجود نہیں ہے تو جراثیم کا مقابلہ کرنے کے بجائے کبھی وہ جراثیم کیا ہو جاتے ہیں، اندر آ جاتے ہیں، تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے. تو شک بھی ایک بیماری ہے، شبہ بھی ایک بیماری ہے. اس شبہ کا علاج کس سے کیا جاتا ہے؟ علم سے. علم اگر پہلے سے حاصل کر لیا جائے تو بعد میں اگر کوئی آدمی شبہ لاکھ پیش کرے تو آدمی اس میں مبتلا نہیں ہوتا. تو یہ علم اس شبہ کے لیے بہت بڑا رد ہوتا ہے آدمی کے اندر سے. وہ جب ان کے اوپر رد کرنے گئے تو ان کے پاس جو مطلوبہ علم ہونا چاہیے وہ علم نہیں تھا، بعض شبہ ان کی طرف سے آ گئے تھے. ابھی ایک بات جو ابھی میں نے آپ سے کہی کہ یہ بات بعض اہل سنت والجماعت کے لوگوں میں بھی آ گئی کہ ہاں یہ ایک آدمی کی خبر ہے یا دو آدمی کی خبر ہے، انسان ہے اور انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو اب اس سے یقین کیسے حاصل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے غلطی کیا اس نے. تو ہر خبر کے پیچھے اگر وہ متواتر نہیں ہے تو غلطی کا امکان رہتا ہے، ہر انسان سے غلطی ممکن ہے، تو یہاں غلطی کا امکان رہتا ہے، اس لیے ہم اس کو یقین نہیں مان سکتے. جو لوگ رد کرنے گئے ان میں سے بھی بعض لوگ اس بات کے قائل ہو گئے. بات یہیں سے اصل پیدا ہوئی ہے. ان کو متکلمین کہا جاتا ہے، یہ الفاظ ہیں ذہن میں رکھے گئے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ متکلمین کہا جاتا ہے. جو معتزلہ میں سے نہیں ہے، یہ معتزلہ پر رد کرتے تھے یہ لوگ، یعنی بہت اہمیت تھی ان کی اس معاملے میں، کیونکہ یہ لوگ بھی منطق اور فلسفہ سیکھ کر کے ان کے اوپر انہی کی زبان میں رد کرتے تھے، یعنی جیسے وہ عقلی دلائل پیش کرتے ویسے ہی عقلی دلائل سے ان کے اوپر رد بھی کیا کرتے تھے. لیکن بعض شبہات ان کے ذہن میں بھی آئے، بعض چیزوں سے یہ متاثر ہوئے، تو ان کی بعض باتوں کو انہوں نے قبول بھی کر لیا. تو وہیں سے متکلمین میں سے ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہو گئی کہ خبر واحد کس کا فائدہ پہنچاتی ہے؟ ظن کا فائدہ پہنچاتی ہے. خبر واحد سے ظن حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل
نہیں ہوتا ہے، یقین کا فائدہ یہ نہیں پہنچاتی. جبکہ ان کے مقابلے میں ایک دوسری جماعت ایسی رہی ہے جو محدثین کی جماعت تھی، یا محدثین کی اغلب جماعت، اکثر جماعت جو جن کا اہل کلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایک تین جماعتیں اس زمانے کے تھیں، متکلمین کہا جاتا ہے، معتزلہ اور جہمیہ کہا جاتا ہے، اور تیسری جماعت اس کے مقابلے میں جو خاص طریقے سے اہل حدیث کہلاتی تھی، یا جو ہے یعنی کہہ لیجئے کہ جو ہے ان سب دونوں کے مقابلے میں علم کلام سے یہ لوگ دور رہتے تھے، اس کے قریب نہیں جاتے تھے. علم کلام وہی منطق اور فلسفہ ہے. یہ تیسری جماعت اس شبہ سے متاثر نہیں ہوئی، لیکن متکلمین کی جماعت کیا ہو گئی؟ متاثر ہو گئی. ان کے یہاں بھی یہ بات ہو گئی، حالانکہ وہ اس بات کو مانتے رہے کہ جو بھی احادیث ہیں وہ قابل عمل ہیں. معتزلہ کی طرح سے وہ یہ کہہ کر کے کہ یہ ظنی ہے اس کو ایک کنارے نہیں کر دیا، انہوں نے یہ کہتے تھے کہ یہ ظنی ضرور ہے لیکن اس پر عمل کرنا ضروری ہے، جو باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ ظن اگر غالب ہو تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ مانتے تھے. لیکن ساتھ میں وہی لفظ وہ بھی استعمال کیے جو کس نے استعمال کیا، معتزلہ نے، کہ یہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے. اس طریقے سے لوگوں کی سلسلے میں تین جماعتیں. کس کے بارے میں؟ خبر واحد. اب ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں، خبر واحد یہ حجت ہے یا نہیں ہے، اس کو دلیل کے طور پر پیش کر سکتے یا نہیں پیش کر سکتے، اس کے بارے میں کتنی باتیں سامنے تھیں ان کے؟ تین طرح کے لوگ سامنے آئے. ایک تو یہ کہ جو سرے سے یہ کہہ دیے کہ خبر واحد یہ ظنی ہے، قابل عمل نہیں ہے، اس کو الگ کر دیا. دوسرے وہ لوگ جو خبر واحد کو ظنی تو مانتے تھے لیکن ساتھ میں یہ مانتے تھے کہ عمل کرنا ضروری ہے. البتہ عقیدے کے باب میں چونکہ یقین کا فائدہ نہیں پہنچاتی تو عقیدے سے متعلق ہے تو وہ بھی اس کو ایک طرف کر دیا کرتے، لیکن عمل ہے تو عمل کرنا ضروری ہے. ایک تیسری قسم ایسی تھی جن کو، جو محدثین کی تھی، کہ خبر واحد یہ جی یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے. اگر وہ ظن کا لفظ استعمال بھی کرتے ہیں تو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ اسی یقین، یعنی یقین کا درجہ کم ہے لیکن ہے یقین، اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، دلیل ہے، عقائد میں بھی اور احکام میں بھی، اس لیے کہ وہ یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے. اگر ظن کا لفظ ہے بھی تو کس کے معنی میں ہے؟ یقین کے معنی میں ہے، اور یقین ہونے کی وجہ سے ہم اس سے عقائد کو بھی ثابت کر سکتے ہیں، اور اگر احکام ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے. تو یہ دونوں باتیں اس سے ثابت کرتے ہیں. یہیں سے آپ بعض کتابیں دیکھیں گے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خبر الواحد حجت بنفسہ فی العقائد والاحکام، بعد کے جو لوگ ہیں وہ اسی نام سے کتابیں لکھے ہوئے ہیں، اصل وہ پرانی جو باتیں تھیں وہی باتیں ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے خبر واحد حجت ہے عقیدے میں بھی اور احکام میں بھی. جو جماعت تھی محدثین کی اس وقت اس پر ڈٹی رہی اور اسی چیز کو وہ پیش کرتے رہے برابر. اب ہم، میں نے شبہ ان کا بیان کر دیا، کن کا؟ جو معتزلہ وغیرہ کا بنیادی جو شبہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. وہ شبہ کیا تھا؟ کس کا فائدہ پہنچاتی ہے چیز؟ ظن کا، اس لیے کہ وہ انسان ہے بیان کرنے والے اور ہر انسان سے غلطی ہونے کا امکان ہے. جب غلطی ہونے کا امکان ہے، یعنی پاسبل ہے غلطی ہونا، تو یقین اس سے حاصل نہیں ہوتا. یہی ان کا اصل شبہ ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے، اللہ عالم، ہم پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد یہ یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے. چاہے خبر دینے والا ایک ہی ہو تب بھی یہ یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے، دو ہو، تین ہو، ایک جماعت ہو، تب بھی یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے. البتہ خبر دینے والے کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ وہ کیسا ہے، یہ یقین حاصل ہونے کے لیے. کس کے بارے میں؟ خبر دینے والے کے بارے میں. تو اہم چیز یہ کہ خبر دینے والا کون ہے. تو میں آپ کے سامنے اس شبہ کے، ان کے جو انہوں نے پیش کیا اس کے مقابلے میں، ایسے دلائل پیش کرتا ہوں قرآن سے بھی حدیث سے بھی، جس سے آپ یہ بات ثابت ہوگی کہ خبر واحد یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے. خبر واحد اگر صحیح ہو تو کس کا فائدہ پہنچاتی ہے؟ یقین کا. اگر خبر واحد ایسی ہے جس کو خبر دینے والے کے بارے میں بالکل یہ یقینی بات ہے کہ وہ آدمی بڑا ہی نیک اور اپنے حافظے کا بڑا قوی تھا، بڑا مضبوط تھا، ایسے کسی شخص کے تعلق سے، اس کی خبر کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے. میں اب آپ کو بہت سی دلیلیں اس کی پیش کرتا ہوں، اہم یہی ہے، ان دلیلوں کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ کبھی بھی کوئی آدمی اگر یہ شبہ پیش کرے کہ وہ تو ایک آدمی ہے، کیسے وہ تو انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو آپ آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ خبر واحد یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے خبر واحد جو یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے وہ کون سی؟ جو صحیح ہو. جو صحیح ہو، صحیح سے مراد جو مقبول ہو، یعنی حسن بھی ہے تو بھی اس میں شامل رہے گی. ہماری مراد یہ ہے کہ ہر وہ حدیث جو محدثین نے جس کے قبول کرنے کی بات کہہ دی ہے یا قبول کرنے کا جس کے اوپر حکم لگا دیا ہے وہ اس میں شامل ہے، اس سے یقین حاصل ہوتا ہے. سب سے پہلے قرآن کی آیت جو ہم نے شروع میں آپ کو یہ اصول حدیث شروع کرنے سے پہلے بیان کی تھی، قرآن کی آیت پھر سے اس کو پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا. پڑھا تھا نہیں پہلے شروع میں؟ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبإ، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو تحقیق کرو. فاسق کی خبر قبول نہیں کریں گے، تحقیق کریں گے. اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر فاسق نہ ہو خبر دینے والا تو اس سے یقین حاصل ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ تحقیق کریں. اسی آئے سے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، خبر دینے والا فاسق ہے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے مرچ مسالہ لگا دیا ہوگا، تو وہاں تحقیق کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تحقیق کرنے کے بعد جب وہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ ہاں ایسا ہے اور خبر یہ ہے، تو لازمی طور پر اس خبر سے ہمیں کیا حاصل ہونا چاہیے؟ یقین حاصل ہونا چاہیے. زن کی بات نہیں آتی، یقین حاصل ہونا چاہیے. ایک حدیث بھی میں نے پیش کیا تھا، پھر سے وہ حدیث پڑھتا ہوں جس پر پورے اصول حدیث کی بنیاد ہے. میں نے آپ سے کہا تھا ایک آیت اور ایک حدیث. حدیث کیا ہے؟ نظر اللہ عمران سمع مقالتی، یاد نہیں ہے؟ نظر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس آدمی کو. ہاں، نظر اللہ عمران سمع مقالتی، جس نے میری بات سنی، فحفظہا ووعاہا، پھر اسے یاد رکھا. میں نے یہ بتایا تھا نا یاد رکھنے کے لیے، اور وہ جو ہے فاسق کے لیے جس کو عدالت کہتے ہیں، اور یہ یاد کرنا جسے ضبط کہتے ہیں محدثین، اس کو بھی دیکھیے آپ حدیث کے الفاظ کیا ہیں. نظر اللہ عمران سمع مقالتی، یہ حدیث ایسے ہی آتی ہے، وہ لفظ میں آپ کو دکھانے کے لیے لکھ دیتا ہوں. نظر اللہ عمران، اسی لفظ کو خاص طریقے سے ذہن میں رکھیے. نظر اللہ عمران، اللہ تعالی تر و تازہ رکھے، برکت دے اس آدمی کے چہرے کو جس نے میری بات سنی. یہ عمران عربی زبان کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ ہاں، نکرہ ہے. ایک آدمی کے لیے بلایا، اسے دیکھیے، غور کیجیے. ایک آدمی، اگر ایک آدمی میری بات سنا ہے اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے یاد کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف کی، اگر اس ایک آدمی کی بات قابل قبول نہ ہوتی تو پھر اس کی ایسی تعریف کیوں کر کی جائے گی؟ یہ بات جی، یہ حدیث بھی متواتر ہے. میں نے شروع میں بیان کیا تھا، یاد نہیں ہے ابھی، یہ حدیث کیا بتایا تھا؟ متواتر حدیث ہے، یہ حدیث متواتر ہے. میں نے شروع میں یہ بتایا ہے، پہلے درس میں، پھر سے ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا، یہ حدیث کیا ہے؟ متواتر ہے. نظر اللہ امرأً سمع مقالتی. ٹھیک ہے, صرف اتنا ہی مقصود ہے, اس لیے میں نے اتنا پیش کیا آپ کے سامنے. اس کے علاوہ میں آپ کو اتنی مثالیں دیتا ہوں جہاں خبر واحد. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ, مشہور نام آپ جانتے ہی ہیں, امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے خاص طریقے سے خبر واحد کو جو لوگ ظنی کہتے ہیں ان کے خلاف بڑی سخت قسم کی بحث لکھی ہے اپنی کتاب میں, بڑی سختی کے ساتھ کلام کیا ہے اور اپنے دلائل بڑے سختی کے ساتھ پیش کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اگر ایک آدمی کی خبر یقین کا فائدہ نہ پہنچاتی تو اللہ تعالیٰ رسول کو ایک ہی کیوں بھیجتا؟ کیا رسول کو ایک ہی کیوں بھیجتا, جبکہ رسول جو بات پیش کرے گا لازمی طور پر اس کو یقین کا فائدہ پہنچانا چاہیے. رسول جو بات وحی کی پیش کرتا ہے اس میں ساری باتیں ہوتی ہیں, عقائد کے بھی احکام کی بھی ہر طرح کی بات ہوتی ہے, اس کو یقین کا فائدہ پہنچانا چاہیے. اگر یقین کا فائدہ نہ پہنچائے ایک آدمی کی روایت, ایک آدمی کی بات, تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو اکیلا نہیں بلکہ ایک جماعت کے ساتھ بھیجنا چاہیے تھا. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اکیلے ہی آتے تھے, فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نہیں آتے تھے. ممکن ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو وہ اگر رسول فرشتہ ہیں ان سے تو غلطی کا مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم تو انسانوں کی بات کر رہے ہیں کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے, چلیے چھوڑ دیجیے جبرائیل علیہ السلام کو. ٹھیک ہے, رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے بھیجا ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ رسولوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, چلو معصوم من الخطا ہیں, غلطی نہیں کر سکتے, ان کو بھی نکال دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کام سے کسی صحابی کو بھیجتے تھے تو ایک ایک کر کے بھیجتے تھے. ایسی مثالیں بہت زیادہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طریقے سے وہی مثالیں پیش کی, یعنی پوری صحیح بخاری میں کتاب و اخبار الاحاد میں پوری بحثیں ایسی, وہ تمام احادیث جو ان کی شرط پر تھی اور جس میں کسی ایک صحابی کو کسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ سب پیش کر دی ہیں. اگر ایک آدمی کی بات قابل قبول نہیں ہے یا کہیں یقین کا فائدہ نہیں پہنچاتی ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نہ بھیجتے. یاد ہیں کچھ مقامات جہاں ایک ہی آدمی کو بھیجا گیا ہے؟ معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا گیا. جی, اور ہاں یہ تو بھیجا گیا جو ایک ہی آدمی کو, اس میں سے کچھ ایک آدمی کو بھیجے تھے. ہاں اور جی, اور بھی جو خط بھیجے تھے ایک آدمی کو دے کر کے بھیجے تھے. جی, اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے ہی بھیجے تھے, زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوم کی خبر لانے کے لیے اکیلے ہی بھیجے تھے. اگر ان کی خبر پر یقین نہ ہوتا, ان کی خبر قابل یقین نہ ہوتی, قابل قبول نہ ہوتی, تو ایک ہی کو کیوں بھیجتے؟ چند لوگوں کو ساتھ میں بھیجتے تاکہ پورا یقین رہے, وہ اکیلے رہیں گے, ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے بیان کرنے میں. ایسا کچھ نہیں سوچا, ہمیشہ اکیلے کو بھیجتے رہے. اس کے بعد دیکھیں یہ ساری باتیں ہونے کے بعد کچھ ایسی حدیثیں جس کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ یقین کا فائدہ, ایک آدمی کی خبر ہے لیکن یقین کا فائدہ پہنچایا. ابھی جو قبلے کی بات چل رہی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے سامنے اللہ کا گھر بیت اللہ اور ساتھ میں بیت المقدس دونوں آ جاتے تھے. مکے میں یہ چیز ممکن تھی, دونوں آ جاتے تھے. جب مدینے میں آئے تو آپ کو پریشانی تھی تو آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے, بیت اللہ کی طرف نہیں کرتے تھے. 16 مہینے یا 16 مہینے سے کچھ زیادہ, 16-17 کے بیچ میں جو ہے یہ آپ ایسے ہی کرتے رہے یہاں تک کہ قبلہ بدل گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ قبلہ آپ کہاں کر دیا گیا ہے؟ مکے کی طرف کر دیا گیا. وہ صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدلے ہوئے قبلے کے ساتھ نماز پڑھے, جب ان کا گزر ایک دوسری مسجد کے پاس سے ہوا تو تو وہاں ابھی لوگ پہلے والے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے جب یہ کہا اسی حالت میں کہ قبلہ بدل گیا ہے, قبلہ اب خانہ کعبہ کو کر دیا گیا ہے, تو وہ سارے صحابہ جو نماز میں تھے نماز ہی کی حالت میں اپنا رخ بدل لیے, قبلہ اپنا بدل لیے نماز ہی کی حالت میں. خبر دینے والے کتنے تھے؟ ایک تھے. یقین حاصل ہوا یا ظن حاصل ہوا؟ یہاں بالکل یقینی بات ہوتی ہے کہ یقین حاصل ہوا. وہ کیسے؟ میں آپ کو اس کے ذریعے سے بیان کرتا ہوں. جب انہوں نے نماز شروع کی تھی تو ان کو یقین تھا کہ قبلہ بیت المقدس ہے, اور اسی لحاظ سے انہوں نے نماز شروع کی تھی, قبلہ بیت المقدس ہے. ایک یقین ہے ان کے پاس کہ قبلہ کیا ہے؟ بیت المقدس ہے. اندر کا یقین دوسرے یقین سے ہی ختم ہو سکتا ہے. پہلے یقین کو آدمی بغیر کسی دوسرے یقین کے نہیں چھوڑ سکتا. جب تک یقین نہ ہو نہیں چھوڑ سکتا, صرف ظن کی بنیاد پر نہیں چھوڑ سکتا. وہ صحابہ جو نماز کی حالت میں تھے ان کو یقین ہو گیا کہ اب قبلہ بدل گیا ہے, تبھی انہوں نے نماز کی حالت میں ہی اپنا چہرہ بدلا ہے, ورنہ نماز پوری کرتے اس کے بعد تحقیق کرتے قبلہ بدلا ہے یا نہیں بدلا ہے. یہ یقین ہے, یقین کا فائدہ پہنچاتا ہے. ایک آدمی کی خبر ہے اور ایک آدمی کی خبر کس کا فائدہ پہنچا رہی ہے؟ یقین کا فائدہ پہنچا رہی ہے. جب شراب کی حرمت نازل ہو گئی, کس کے؟ شراب کی حرمت, شراب حرام کر دی گئی, آہستہ آہستہ جو ہے کر کے شراب حرام کی گئی. جب شراب مکمل طریقے سے یہ حکم آ گیا کہ حرام ہے اور شراب سے بچو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا, جاؤ اعلان کر دو شراب حرام کر دی گئی. کتنے صحابہ کو بھیجا بولیے؟ ایک صاحب کو, ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ, اعلان کرنے کے لیے گیا. جیسے ہی ابو طلحہ نے جا کر کے اعلان کیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے, لوگوں نے سنتے ہی جو ان کے پاس شراب کے مٹکے تھے اس کو گلیوں میں بہا دیا. یہاں ایک آدمی کی خبر سے یقین کے فائدے کی بات کیسے ہے اس کو دیکھیے. سننے کے بعد یہ تھا کہ نہ پئیں, اچھی بات ہے, جا کے معلوم کر لیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کے بعد ابھی یقین نہ حاصل ہو تو نہیں پئیں گے, لیکن کیا کریں گے؟ جا کر کے معلوم کر لیں گے. انہوں نے شراب کو بہا دیا. یہ بہانہ مال کو ضائع کرنا ہے جو بغیر یقین کے نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ آدمی خبر سنا, یقین نہیں تھا تو شراب نہ پیے, تحقیق کر لے گا پہلے کہ کیا واقعی معنی میں حرام ہوئی یا نہیں ہوئی ہے. لیکن یہاں صرف یہ نہیں کہ نہیں پیا بلکہ اس کو بہا دیا. یہ بہانہ مال کو ضائع کرنا تھا, اگر یقین نہ ہوتا تو اس کو بہاتے نہیں. یقین ان کو حاصل ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے کئی مواقع آئے ہیں کہ صحابہ کو, کسی ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ یہ اعلان کر دو. انہوں نے جا کر کے اعلان کیا اور سارے صحابہ نے اسے تسلیم کر لیا. کوئی یہ پوچھنے کے لیے نہیں آیا کہ یہ خبر سچی ہے یا, چونکہ خبر دینے والے کے بارے میں یقین تھا کہ یہ سچا ہے تو خبر کے سچی ہونے کا بھی یقین ہے. اصل خبر دینے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے, اس کے لحاظ سے خبر کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے. صرف تعداد کے اوپر یہ بحث نہیں کی جاتی ہے, صرف تعداد کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ اگر ایک ہے تو یقین نہیں حاصل ہوگا. ایک پر بھی کبھی یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ خبر سچی ہے, اور سو پر بھی یقین حاصل نہیں ہو پاتا کہ وہ خبر سچی ہے. جب سو آدمی جھوٹے ہوں تب بھی یقین سچ ہونے کا نہیں حاصل ہوتا. تو اہم چیز ہے اس کی صفت دیکھی جاتی ہے, جس کا خاص طریقے سے محدثین نے خیال کیا کہ خبر دینے والے کی صفت کیا ہے, وہ آدمی کیسا ہے. اگر وہ قابل اعتماد ہے, جس کو ہم ثقہ کہتے ہیں عربی میں, ثقہ, جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے جس کی خبر پر, تو کہتے ہیں کہ اس کی خبر سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ یقین حاصل ہوتا ہے. ظن کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کہ ایک آدمی انسان ہے, انسان ہونے کے لحاظ سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن محدثین نے صحیح کا حکم لگانے سے پہلے جہاں جہاں یہ امکان تھا سب دیکھ لیا ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے تو کہاں کہاں ہو سکتی ہے, اور جہاں جہاں غلطی ممکن تھی انہوں نے اسے صحیح قرار ہی نہیں دیا ہے. جب وہ صحیح کہتے ہیں تو جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہاں غلطی کا امکان نہیں رہا تبھی وہ صحیح کہتے ہیں. اس لیے صرف راوی کے ایک ہونے کی وجہ سے کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ وہ خبر قابل قبول نہیں ہے, یقین کا فائدہ نہیں پہنچاتی ہے, تو یہ غلط ہے. ویسے پہلے بھی میں نے کچھ اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں کہ محدثین جب کہتے ہیں کہ حدیث راوی قابل اعتماد ہے تو انتہائی درجے کا سچا راوی جس سے کبھی بھی کسی طرح کے گناہ کی کوئی چیز نہ ہوئی ہو, اور ساتھ میں کیا تھا, ایسے یاد کیا ہو جیسے سورہ فاتحہ یاد ہے, یا اگر لکھا ہے تو لکھنے میں جہاں جہاں غلطی کا امکان تھا ان سب کو انہوں نے بند کیا ہے. اگر امکان نہیں رہتا ہے تبھی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے, تو غلطی کا جو امکان تھا وہ تو سب بند کر چکے ہوتے ہیں دروازے کو. جب امکان نہیں رہتا ہے تبھی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے, جب صحیح کہہ دینے کے بعد پھر یہ بات کہاں سے آئے گی کہ انسان ہے, انسان ہونے کے لحاظ سے غلطی ہو سکتی ہے, یہ بات نہیں کہی جا سکتی. برحال ابھی آپ کو یہ خبر واحد کے بارے میں آج کا درس تھا اصول حدیث کے تعلق سے. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا تو پوچھے گا, فی الحال آپ جو ہے چاہیں تو 5 منٹ چائے پی سکتے ہیں آرام سے, اس کے بعد ہمارا دوسرا درس شروع ہوگا. یہ پہلا درس تھا آج کا جو ہے. جی دو آدمی کی گواہی ہے نہیں, جی ہاں جی ہاں, یہ بھی پیش کر سکتا ہے کوئی آدمی. شکوک اور شبہات میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی یہ بات بھی پیش کرتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس شبہات اور بھی ہیں لیکن میں نے جان بوجھ کر کے اس کو بیان نہیں کیا. کبھی کبھی شبہات کو بیان کرنے میں شبہات ذہن میں بڑھ جائے تو مسئلہ رہتا ہے. تو بات یہ تھی شبہ کے تعلق سے جو انہوں نے پیش کیا کہ اسلام کسی فیصلے کے لیے کتنے گواہ مانگتا ہے, 2 گواہ, اگر آدمی میں سے ہو تو 2 گواہ, اگر 2 گواہ آدمی نہیں تو 1 آدمی اور 2 عورت کہتا ہے. جی اگر ایک آدمی کی بات کی وجہ سے یقین حاصل ہو جاتا ہے تو پھر 2 کی ضرورت نہیں ہے. آخر 2 کی گواہی کی بات کیوں کہی گئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسلام ایک آدمی کی گواہی پر یقین یا ایک آدمی کی گواہی کو یقین کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے؟ یہ سوال آتا ہے, سوال ذہن میں آتا ہے. جی گواہی کے تعلق سے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اسلام میں گواہی بھی 4 کی ہے, 2 کی ہے اور 1 کی بھی ہے. یعنی صرف ایک ہی شخص کی گواہی پر بھی یقین حاصل ہو گیا ایسا بھی ہے. پھر سے کہوں, 4 کی بھی ہے, یعنی 2 کی گواہی, 3 کی گواہی پر بھی یقین نہیں ہوتا, 2 اور 3 کی گواہی پر بھی یقین حاصل نہیں ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. ایسی بھی جو چیز ہوتی ہے جیسے زنا کا معاملہ اس سے پہلے بتایا تھا, جب تک 4 گواہی نہیں دیں گے تب تک وہ بات نہیں مانے. یہ اصل میں یقین ہونے نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف فیصلہ کرنے کے تعلق سے بات کہی جاتی ہے. اسلام میں جو فیصلہ کرنا ہے تو الگ الگ چیزوں کے لیے الگ الگ طرح کی گواہی, اس کا تعلق یقین ہونے اور نہ ہونے سے نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گواہ 4 ہونے کے باوجود بھی 4 جھوٹ بولتے ہوں اور یقین حاصل نہ ہوتا ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. گواہ 2 ہوں اور 2 ہونے کے باوجود بھی یقین حاصل نہ ہوتا ہو, ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور کبھی گواہ 1 ہوتا ہے پھر بھی یقین حاصل ہو جاتا ہے. ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں, اگر کسی عورت نے اکیلے یہ گواہی دیا, یہ کہا کہ میں نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے, تو اکیلی عورت کی بات مان لیا. اصل وہ جگہ کی بات ہوتی ہے, مال وغیرہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں 2 آدمیوں کی گواہی طلب کی گئی. کبھی انسان ہے, انسان ہونے کے لحاظ سے مال کا لالچ کبھی آ جاتا ہے, کوئی اس طرح کی چیز آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کوئی غلط طرح سے جو ہے گواہی دے دے تو کم سے کم دو ہو جائیں, تو تھوڑا حالانکہ یہ امکان پھر بھی باقی رہتا ہے. اس لیے فیصلے کے لیے یقین ہونا ضروری نہیں ہوتا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے, یعنی دو آدمی کی گواہی سے بھی یقین حاصل ہوتا ہے, ایسی بات بھی ہم نہیں کہتے, اس کے اندر بھی شبہ باقی رہتا ہے. لیکن بہرحال ایک کم کرنے کے لیے معاملے کو دو آدمی کی گواہی رکھی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ تم لوگ میرا اپنا فیصلہ کرانے کے لیے میرے پاس آتے ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے, انکم تختصمون الی, تم لوگ اپنا فیصلہ کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہو. ولعل بعضکم یکون علہنا بحجتہ من بعض, اور یہ بھی امکان رہتا ہے کہ تم میں سے بعض اپنی بات کو پیش کرنے میں دوسرے کے مقابلے میں بڑی مہارت رکھتا ہو, اس کی بات سن کر کے میں یہ سمجھوں کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں, لیکن وہ غلط ہو, ایسا ہو سکتا ہے. تو قاضی جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے یقین حاصل ہونا اسلام میں بھی شرط نہیں ہے. تو وہاں دو ہونے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں یقین حاصل ہونا ضروری نہیں ہے, چار ہونے کے باوجود بھی یقین حاصل ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تین آدمی ہوں اور تینوں بڑے معتبر آدمی ہیں اور تینوں آ کر کے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے زنا کیا ہے, فیصلہ نہیں کرتا ہے قاضی. ہو سکتا ہے قاضی کو یقین حاصل ہو جائے کہ یہ تینوں بالکل سچے آدمی ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ فیصلہ نہیں کرتا. فیصلے میں اصل یقین اور عدم یقین کو نہیں رکھا گیا, اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے فیصلے میں قاضی کے بارے میں, اور یہ اس وقت کا قانون ہے اور آج بھی موجود ہے کہ قاضی اپنے علم سے فیصلہ نہیں کر سکتا. قاضی جو سنتا ہے دلائل اس کے لحاظ سے فیصلہ کرے گا, اپنے علم کے لحاظ سے فیصلہ نہیں کر سکتا. یعنی بولو علم کے لحاظ سے, مثال دے کے بولوں, راستے میں آتے ہوئے قاضی نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا تھا کہ فلاں آدمی کو قتل کیا, خود اپنی آنکھ سے دیکھا, لیکن وہ اپنی آنکھ سے دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ قاتل, اس کے لیے دو گواہی چاہیے اور سارا وہ لا کے پیش کرنا پڑے گا. کیوں ایسا رکھا گیا ہے کہ کل کو ایسا بھی ہو سکتا ہے قاضی کے بارے میں کہ کچھ بھی نہ دیکھا ہو, کہ نہیں نہیں گواہی تو نہیں ہے کچھ بھی, لیکن میں جانتا ہوں اس لیے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں. نہیں, قاضی اپنے علم سے نہیں بلکہ جو سنتا ہے سامنے دیکھتا ہے اس کے لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے, یہ رکھا گیا ہے قضا کے اندر. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم میں سے بعض اپنی بات کو اچھی طرح سے پیش کرے تو میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں, جبکہ آپ کے پاس وہی آسمان سے آتی ہے. یہ ممکن تھا کہ آپ کے پاس آسمان سے وہی آ جائے اور آپ اس کی روشنی میں فیصلہ کر دیں, اسے یقین حاصل ہوتا ہے اس میں, لیکن ایسا نہیں رکھا گیا قاضی کے. داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا تو سلیمان علیہ السلام نے اسے بدل دیا, سنا ہے نہیں سنا ہے؟ جی, قاضی کو جو سامنے صورت حال آتی ہے اس کے لحاظ سے وہ فیصلہ کرتا ہے, اس پہ یقین حاصل ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی یہ کہے آ کر کے باہر سے بارش ہو رہی ہے تو آپ یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے؟